फिर इसके बाद आयत नंबर 8 से 10 तक जो मुनकरी ने हक है उनको खबरदार किया जा रहा है और बुरे अंजाम से डराया जा रहा है। फैजा नुकिर फिन्नाकूर, अच्छा जब सूर में फूंक मारी जाएगी। और आप देखिए कि फूंक मारने के लिए कुरान में जो है वो मुख्तलिफ लफ्ज मिलते हैं और उसमें से एक जो है ये नुकिरा है, जैसे नुफिखा भी है ना, नफाखा, वो महज फूंक मारना, पेट का फूलना, और बड़े पेट वाले को मनफूख कहते हैं, मनफूख। पर मुझे लगता है मर्दों का पेट कम ही बड़ा होता है, औरतों का पेट बड़ा फूला रहता है। किससे फूलता है? राजों से। वो जो राज होते हैं ना, मैं मोटापे की बात नहीं कर रही क्योंकि इसमें भी शक नहीं है, लेकिन जो है वो ये जो राज किसी के होते हैं हमारे पास, जो इधर उधर से बातें हमें कोई बता देता है या पता चल जाती हैं, और हमारा हाल ये होता है कि एक औरत के कान में जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कान में करना, फिर देखते हैं इधर तो कोई देख तो नहीं रहा, फिर साथ ही कहते हैं देखो किसी से जिक्र नहीं करना, ये बड़ी अहम राज की बात है, और उसने मुझे बड़ी ताकीद की थी, लेकिन फिर लेकिन इतना लंबा कह के सांस लेके फिर हम अगले को जो है वो बात बता देते हैं क्योंकि पेट फूल रहा होता है हमारा। तो एक ये होता है फूंक मारना। दूसरा यहां पे जो इस्तेमाल हुआ है नकारा, किसी बजने वाली चीज में फूंक मारकर बजाना। फायजा नुकिरा, बस जब फूंक मारी जाएगी, तो बजने वाली चीज में जब फूंक मारी जाए तो होता क्या है? फिर वो जोर से बजती है। तो नुकिरा तो फेल है और नाकूर इस्म है। नाकूर हर वो चीज जो खरखरी और अंदर से खाली हो, जैसे बिगल या नरसंगा या कोई बजाने वाली चीज के आवाज भी वो पैदा करने वाली हो, अंदर से वो हो खाली और हो बजने वाली, और जब उसमें फूंक मारी जाए तो फिर जोर से आवाज जो है पैदा होती है। फ़ाइज़ा नुकिर फिन्नाकूर, जब सूर में फूंक मारी जाएगी। फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। ये कौन सा दिन होगा? ये कयामत का दिन होगा। और आप पढ़ ही चुकी हैं कि जो है वो नफ़ख़ा उला भी है और फिर जो है वो दूसरी दफा भी फूंक मारी जाएगी। तो बहरहाल ये जो सूर फूंका जाएगा तो लोग जो है वो बेहोश हो जाएंगे, लोग उठेंगे और फिर जो है वो हिसाब किताब की तरफ भागना शुरू करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं फज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, बस ये दिन बड़ा ही शदीद और सख्त दिन होगा। तो इन्ना माल उसरी युसरा, उसर तंगी को कहते हैं, और ये वक्त की तंगी भी हो सकती है, जिस्मानी तंगी भी हो सकती है, एहसासात की तंगी भी हो सकती है। तो वो दिन होगा बड़ा ही सख्त दिन। अलल काफिरीन गैरो यसीर, काफिरों के लिए हल्का ना होगा। यूसर से है तो असीर का अपोजिट यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? यसीर। और गैरो जो है यहाँ पे आया है नहीं के माने में, तो काफिरों के लिए ये दिन आसान ना होगा, हल्का ना होगा। तो मानी क्या है कि कयामत का दिन ईमान लाने वालों के लिए हल्का होगा और कुफ्र करने वालों के लिए वो दिन बड़ा ही शदीद होगा। कुफ्र करने वालों के लिए वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। और अल्लाह ताला ने सूरत दहर में भी उस दिन की जो सख्ती है उसको बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है वो बताया है कि कयामत का दिन जो है वो जो झुटलाने वाले हैं उन लोगों के लिए कैसा दिन होगा। आप जरा तसव्वुर करें, आप सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दिन की सख्ती का जिक्र जो है वो कैसे किया। फरमाया कि यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, कि वो दिन जो है जिसका शर जो है, जिसकी आफत जो है वो हर तरफ फैली हुई होगी, उससे वो डरते हैं। तो नेक लोग जो हैं उस दिन की आफत से और उसके शर से जो है वो डरते हैं, क्योंकि वो दिन जो है वो बड़ा ही शदीद दिन होगा और वो दिन जो है वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। फिर इसी तरह आयत नंबर 10 सूरत दहर में कहा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन तमतरीरा, हमें अपने रब से उस दिन के अजाब का डर लाहक है जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो दिन जो है जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो وہ دن جو ہے کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، آسان تو نہیں ہوگا، سب کے لیے سخت ہوگا لیکن مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے اور آسان نہیں ہوگا. اور سورت دہر میں آیت 7 میں کہا کہ اس دن کا شر مستطیرہ لمبا ہے، گویا کہ اس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، طول میں ہوگی، مستطیر پھیلائی میں ہوگی. اور سورت دہر کی آیت 10 میں کہا کہ وہ عام طور پہ تو ہے نا سورت ابسا آپ نے یاد رکھی ہے نا، ابسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ہے نا یہ ماتھے پر نا تیوریاں ڈالنا. اور اب وہ دن ایسا ہوگا یومن ابوسن، اس دن پر ایسے ہوگا تیوریاں جیسے چڑھی ہوئی ہیں، بڑا سخت دن. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آج دن بڑا سخت ہے مجھ پر نا، کم تریرا، اور کم تریرا جو ہے مزید یہ بات کہ انتہائی طویل دن. اب یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ کافروں کے لیے وہ دن سخت ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب یہاں پہ آیت 11 سے لے کر 26 تک ایک کردار پیش کیا گیا ہے. یہ وہ شخص تھا جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتا، جس نے رسول کا انکار کیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ کہا ذرنی، مجھے چھوڑ دو، کیا مطلب ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رسول بنا کر، اور ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو اہل مکہ نے کیا کیا؟ اہل مکہ نے اس دعوت کو جھٹلانا شروع کیا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، شاعر کاہن مجنو دیوانہ نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کیا، آپ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کی ایک مہم شروع کر دی. کیونکہ آپ نے دعوت دینی شروع کی، مکہ میں مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا. اب جب حج کا زمانہ آیا تو اہل مکہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب تو تمام عرب سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے، قافلے آئیں گے، اور ان قافلوں کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقاتیں کریں گے اور قرآن جیسا مؤثر بے نظیر کلام ان کو سنانا شروع کریں گے تو لوگ تو آپ کی دعوت سے متاثر ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ حج کا زمانہ آنے پر ایک کانفرنس بلائی جس میں بڑے بڑے سردار جمع ہوئے ان کے، اور یہ سارے سردار جو ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ جمع ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کریں. تو اس پر جب ان کا اتفاق ہو گیا تو اب یہ سارے قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے گھر میں جمع ہوئے، اور ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ اب ہم بتاؤ کہ کیا کریں نا، اب پروپیگنڈا کی مہم تو طے ہو چکی ہے لیکن کیسے کیا جائے. اب جو ہے ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں لوگوں سے کہیں تو سب کا اعتبار چلا جائے گا، اس لیے کیوں نہ کوئی ایک بات طے کر لی جائے. اب جو ہے کہا کہ ایک بات طے کرتے ہیں، سب ایک ہی بات کہیں گے. اب جو ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں ان کی جو ہے دار الندوہ میں ان کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، دار الندوہ ان کا پارلیمنٹ ہم اس کا، لیکن یہاں پہ اب ولید بن مغیرہ کا جو سردار ہے، یہ ولید بن مغیرہ جو مکہ کا سردار، اس کا گھر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس بنا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا تو اس کو کاہن کہیں گے. ولید نے کہا نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فکرے وہ جوڑتے ہیں، قرآن کو ان سے دور کی کوئی نسبت نہیں. اب کچھ اور لوگ بولے اچھا چلو مجنو ہی کہہ دیا جائے، مجنو کہا جائے. ولید نے کہا نہیں، وہ مجنو بھی نہیں، ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں. اس حالت میں آدمی جیسی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے، وہ کسی سے چھپی نہیں. کون یقین کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانگی کی بڑھ ہے یا جنون کے دورے کی وجہ سے ہے؟ تو اب لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم شاعر کہیں گے. ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر کی ساری اقسام جو ہے اس سے ہم واقف ہیں، اس کلام میں شاعری کی کسی قسم کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہو سکتا. لوگ بولے تو ان کو ساحر کہا جائے. ولید نے کہا وہ ساحر بھی نہیں ہے، جادوگروں کو ہم جانتے ہیں اور اپنے جادو کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں. یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں نہیں ہوتی. پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو بات بھی تم کرو گے لوگ اس کو ناروا ظلم سمجھیں گے. اس نے کیا کہا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے کہ کہا اس نے خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے مٹھاس، اس کی جڑ بڑی گہری، اس کی شاخیں بڑی سمردار ہیں. اب جو ہے ولید جو ہے اب کیا کرتا ہے کہ اب سوچے سارے سرداروں کی رائے جو ہے نا اس کو رد کر دیتا ہے. اب وہ لاچار ہو کر پھر کہتے ہیں کہ اچھا پھر تم ہی بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں، تم ہی بتاؤ کہ اب ہم کیا کہیں. پھر کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے کہا اچھا ذرا مجھے سوچ لینے دو. پھر اس نے سوچ سوچ کر جو سارے لوگ تھے نا ان پر ایک فاخرانہ نظر ڈالی، ان کو دیکھا بڑا ایسے جیسے کہ تم سارے ہار گئے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور جیسے پھر کوئی کسی کو کہ اچھا اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کرے، تو فاخرانہ ان پر نظر ڈالی، پھر تکبر سے اپنی پیشانی کو سکیڑا، اور پھر جو ہے یعنی ایسے تکبر سے اپنی پیشانی کو سکیڑا جیسے قرآن سے اسے بڑی نفرت ہو اور رسول سے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اب ہوا یہ کہ اب وہ سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور یہ سوچ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد بالآخر اپنی اس نے ایک رائے پیش کی، کہا کہ تم لوگ باہر سے آنے والے لوگوں سے زیادہ جو کچھ کہہ سکتے ہو نا بس یہی کہہ سکتے ہو کہ وہ یہ بات ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ بھائی بیوی بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے. گویا کہ اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں جدائی. اب ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا. پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود جو تھے وہ حاجیوں کے درمیان پھیل گئے، اور انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کیا. اور وہ کیسے خبردار کر رہے تھے؟ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے ذرا خبردار رہنا، یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے بڑا جادوگر ہے، اور اس کے جادو کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ کیا ہے، خاندانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے، بس اس سے ہوشیار رہنا. اس طرح یہ جو ہے نا ہوا کیا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں ہیں جب کچھ نہ دوا نے کام کیا. تو آخر جو یہ بیماری دل تھی اس نے کام تمام کر دیا. اب ہوا کیا کہ الٹا حاصل یہ ہوا کہ سارے لوگوں میں رسول اللہ کی شہرت ہو گئی. اب خود ہی جا کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایک شخص ہے. اب لوگوں نے بعض نے سوچا اچھا دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے. جب جس کی مخالفت ہوتی ہے نا لوگوں کے اندر ایک کیا پیدا ہو جاتا ہے، تجسس. پھر ایک جو ہے تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا سنیں تو صحیح، وہ کیسا بولتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا کہتا ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور یہ ان کی جو مخالفانہ پروپیگنڈا مہم جو تھی وہ اسلام کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بن گئی. اور جو ہے یہ آپ سیرت ابن حشام میں بھی واقعہ بڑی تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. پھر اس قصے کا یہ حصہ جو ہے کہتے ہیں کہ ابو جہل کے اصرار پر پھر ولید نے یہ بات کہی تھی. تو یہاں پہ آپ سوچیں کہ پھر ایک آیت نہیں، 11 سے 26 آیات تک اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا ہے. اور پھر مفسرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ولید بن مغیرہ کے بارے میں. اس کا نام بھی نہیں لیا گیا لیکن اس کا کردار ایسا تھا کہ ہر شخص اس کو جانتا تھا، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں جو ہوں خوب عقل مند ہوں. ولید بن مغیرہ حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش کی سرداری اس کے پاس آئی. یہ ابو جہل جو تھا، یہ ابو جہل مخدومی کا چچا تھا، بڑا امیر تھا، اس کے 10 یا 12 جوان بیٹے تھے، اور اس کو ولید بن مغیرہ کو جاب کرنے کی یا تجارت کرنے کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی تھی، نوکر چاکر بھی بہت تھے. اور پھر جو امیر ہو، اگر 10-12 بیٹے ہیں اور امیر ہو نوکر چاکر ہوں تو باقی بھی سارے ساتھ مل جاتے ہیں. تو ہوتا کیا تھا، محفل میں بیٹھتا تھا، اس کی شان و شوکت بڑھتی تھی. اچھا ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا پھر بہت مشہور ہوا، وہ کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. آپ ایسے کرتی ہیں جیسے ہر وقت ایک نئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے، یہ تو آپ سب کو آتا ہے نا. تو خالد بن ولید، ہاں آپ میں سے ایک کو ماشاءاللہ اس کا جواب آیا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے صلح حدیبیہ کے بعد یا اس موقع پر اس طرح سے یہ ایمان لائے ہیں، پہلے یہ نہیں لائے ہوئے تھے نا. غزوہ احد میں مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ جو ہاری ہوئی جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آنے لگی، یعنی پوری طرح سے نہیں تھی، اس میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا، خالد بن جو ہے وہ ولید رضی اللہ عنہ کا. بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ میں جو ہے وہ ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک سربراہ بھی شہید ہوا، دو بھی، تین بھی. تو اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جو ہے یہ بات کہی تھی کہ اگر ایک جو ہے وہ شہید ہو جائے تو فلاں کو جھنڈا دیا جائے، پھر دوسرے کو دیا جائے، پھر تیسرے کو دیا جائے. دو انصار کے صحابی تھے، ایک اس میں حضرت جعفر بھی تھے اور ایک جو تھے وہ انصاری تھے. تو جب تینوں شہید ہو گئے، کیونکہ دوسری طرف ایرانی لشکر تھا بہت، وہ لاکھوں کی، 2 لاکھ یا اس طرح سے، مسلمان چند تھے، جیسے چند ہزار کہہ لیں. اور پہلے کہتے ہیں کہ جب یہ گئے تو ڈر گئے، یہ بات سوچ کر کہ اتنی زیادہ فوج انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، اور اتنی زیادہ دیکھ کر سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، واپس چلے جائیں، جنگ کریں یا نہ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ ڈرنا کس چیز کا، تو مرنا تو ہے ہی آج بھی اور کل بھی، تو دیوانہ وار وہ لڑے. جب تین مسلمان شہید ہو گئے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ پھر جو ہے نا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آئے گا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. اور اس بہادری سے لڑے کہ ان کے جو تھے وہ کشتوں کے کشتے لگا دیے، یعنی لاشوں کے ڈھیر، اور مسلمانوں کا وہ لشکر جو تھا اس کو فتح بھی ہوئی اور بچ بچا کر اس کو پھر واپس بھی لے کر آ گئے. اور کہتے تھے انہوں نے 100 یا اس سے زیادہ، کافی انہوں نے جنگیں لڑی، اور کہتے ہیں کہ ان کو حسرت تھی کہ میں شہید ہوں. کہتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، منافقوں کے بارے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ کون ہیں وہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں اور پھر اس لیے جہاد میں نہیں جاتے، کہ دیکھو کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ نیزے، تلوار اور تیر کے نشان نہ ہوں. کہتے ہیں کہ 100 کے قریب ان کے اوپر گہرے زخم تھے، نشان تھے، اور کہتے ہیں کہ پھر بھی میں مر رہا ہوں تو بستر موت، یعنی عام جو موت ہوتی ہے، بستر پر میں لیٹا ہوا ہوں اور اب موت کا انتظار کر رہا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ بیٹا بہت مشہور ہوا. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بات کیا پتا چلتی ہے کہ باپ کتنا برا ہے، قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی اور بیٹا جو ہے وہ سیف اللہ کا اس نے خطاب پایا. فرمایا اللہ رب العزت نے ذرنی ومن خلقتو، مجھے چھوڑ دو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا. اب کس کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جب یہ ولید بن مغیرہ پیدا ہوا تھا تو دنیا میں اکیلا ہی آیا تھا، نہ بیٹے، نہ مال، نہ جائیداد، نہ وراثت. اچھا دوسرا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ بھی مراد ہے، ہر وہ کردار مراد ہے جس کے اندر ولید بن مغیرہ کا کردار پایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ جو ہے وہ سمجھتا ہے. تو میں نے اس کو اکیلا ہی پیدا کیا تھا، اسے اور مجھے چھوڑ دو کا مطلب کیا ہے کہ اب میں نے ہی اس کو پیدا کیا تھا، میں اس کا خالق ہوں اور میں ہی اسے جو ہے وہ اب نمٹ لوں گا، اب میں ہی اسے جو ہے وہ پوچھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنگ کیا کرتا، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اور اس شخص کو اب اپنے اپنے حال پر رہنے دو، اب ہم اس کو نمٹ لیں گے. وَجَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور ہم نے دیا اس کے لیے مال کثیر. ممدودہ، ممدودہ اسم مفعول ہے، اس کا مطلب ہے کہ مد سے، مد کے معنی کیا ہوتے ہیں، کسی چیز کو کھینچنا. تو میں نے اس کو پھیلا کر، کھینچ کر مال دیا، خوب مال دیا، اور یہ بہت ہی امیر تھا، بڑی اس کی جو تھی وہ باغیچے اور کاشتکاری اور تجارت اور نوکر چاکر، بہت کچھ تھا اس کے پاس. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے ہر وقت حاضر رہنے والے. کہتے ہیں اس کے 10-12 جو بیٹے تھے، شہودا کیوں کہا گیا؟ نمبر ایک کہ ہر وقت جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنے باپ کے پاس موجود رہتے اور مدد کے لیے حاضر رہتے، خود یہ کبھی تجارت یا روزی کمانے کے لیے نہیں نکلا، بیٹے وہ کام بھی کرتے تھے اور اس کے پاس بھی ہوتے تھے، ہر وقت کام کے لیے حاضر. دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کے بیٹے بڑے نامور اور با اثر تھے، مجلسوں میں اور محفلوں میں شریک ہوتے تھے. بعض بیٹے لوگوں کے بولتے بھی نہیں ہیں نا، مشہور نہیں ہوتے، تو اس کے بیٹے بڑے مشہور تھے. تیسرے معنی یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنے قابل بیٹے تھے کہ اگر کہیں لوگوں کا یا قبیلوں کا جھگڑا ہوتا تھا تو اس کے بیٹوں کی گواہی لی جاتی تھی، شہادت تو معاملات میں ان سے گواہی لی جاتی تھی، اور بیٹے دیے ہر وقت حاضر رہنے والے، ہر وقت جو ہے محفلوں میں شرکت کرنے والے، اور معاملات میں ان کی گواہی قبول ہو. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور تیار کیا اس کے لیے ہر طرح کا سامان. معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا سامان ہم نے اس کے لیے مہیا کر دیا، ایک نہیں طرح طرح کا سامان جو ہے وہ ہم نے اس کو مہیا کیا. تو اللہ کی دین دیکھو کہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا، اور اس نے جو ہے وہ اللہ تعالی سے جو ہے وہ ایسا منہ موڑا. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، ریاست، سرداری، مال، دولت، اولاد، اور لمبی عمر اس کو دی، درازی عمر. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی یہ چاہتا ہے، تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. اب کیا ہے کہ میرا اتنا دینا اور اس کا کفر کرنا، اب کفر کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے میں اسے اور دوں؟ کلا، ہرگز نہیں. اب کلا جو ہے یہاں پر ڈانٹ کے لیے آیا ہے، نہیں نہیں. بعض نے کلا کا ترجمہ صرف نہیں کا کیا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں. اب یہ وجہ ہے کہ جو اس کو نہیں دیا جائے گا یا اس کو پکڑا جائے گا. شروع میں ہی کہا نا کہ اس کو بھی چھوڑ دو اور مجھے بھی چھوڑ دو کہ میں اس کی ذرا خبر لوں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب کہا جا رہا ہے نہیں نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے. اس کو تو اطاعت گزار ہونا چاہیے تھا اور یہ میری آیات کا مخالف ہے. اچھا، یہاں پر بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مخالفت کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جیسے 6 لفظ آئے ہیں. آخری درجہ جو ہے نا وہ انعت کا ہے، چھٹا درجہ. تو انادا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں انادا کے جان بوجھ کر حق اور راہ حق کی مخالفت کرنا. انید وہ شخص ہے جو راہ حق سے جو ہے وہ شدید انعت رکھے اور مخالفت کرے اور سیدھے راستے سے ہٹ جائے. تو انید کون شخص ہے؟ جو کہ جس کے اندر مخالفت، ضد، شاق، حاد اور تاثر پایا جائے، عسر، تاثر بھی پایا جائے، 5 درجے جس کے اندر موجود ہوں، اور پھر وہ جو ہے وہ انادا کی جو ہے وہ کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ شخص کیسا ہے؟ کہ یہ ہے وہ شخص ہماری آیات کا پکا دشمن ہے. تو اس کو میں کیوں نہ پوچھوں، اس کو میں کیوں نہ پکڑوں؟ تو یہ وجہ ہے کلا کی، کلا ڈانٹ کی وجہ یہ ہے، جانتا بوجھتا حق کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو رد کر رہا ہے. سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا. سعودا، چڑھائی، چڑھانا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ہیں آپ اس کے معنی بھی پڑھ چکی ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں. تو یہ جو لفظ ہے سَأُرْهِقُهُ، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا، اور راہ قاف، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ جو ہے کسی پر چڑھنا اور پھر اس پر جو ہے وہ غلبہ پا لینا، اس کو دبا لینا. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ان قریب جو ہے میں اس کو چڑھاؤں گا، کیونکہ یہاں پہ راہ کا نہیں ہے بلکہ کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ سَأُرْهِقُهُ، کہ میں اس کو جو ہے نا جو ہے وہ چڑھاؤں گا. پھر کہاں، کیسے؟ سعودا، سعود جو ہے اس کے معنی میں 2 باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ بلندی، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ مشقت. بلندی اور مشقت، گویا کسی، ایک ہے بلندی، دوسرا مشقت، تو کسی بلند مقام پر مشقت سے چڑھنا. تو صعود کہتے ہیں بلندی اور گھاٹی کو. تو جس پر چڑھنے والا جو ہے وہ چڑھے جب تو ایک تو چڑھائی چڑھے اور راستہ ہو دشوار گزار اور پھر وہ اس پر چڑھے. تو کسی چیز کا ایک تو اوپر جانا مشکل ہوتا ہے اور جون جون وہ اوپر چڑھتا ہے نا تو چڑھائی اور مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ دقت اور دشواری سے اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جن کے گھروں میں سیڑھیاں وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں, یا کبھی کسی نے پہاڑوں پر چڑھے ہو کوئی کلائمبنگ کی ہو. وہ پچھلے دنوں ایک عورت بتا رہی تھی ورجینیا گئے اور ہم جو تھے وہ آگے ہی آگے آگے ہی آگے جب چلے گئے تو اس کے بعد تو اب سوچیں کہ دیکھوں تو خوف آئے کہ اب نیچے کیسے جاؤں. تو بہرحال یہ بڑی مشکل کیفیت ہے. اچھا یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے گئے, ایک ہے سأرهقه دوسرا سعودا. تو سعد ویسے تیسرا درجہ ہے اور رحق جو ہے وہ پانچواں درجہ ہے. رحق کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھ جائے اسے اور پھر اسے چھپا لے. تو اب یہ ہے کہ یہاں اس ان الفاظ کے معنی کے بعد آپ اس کی شدت کا احساس کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے جس کا برداشت کرنا اسے اس کے لیے سخت ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں یہ آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا, آگ کا پہاڑ اور اس کو چڑھایا جائے گا. سعودا جو ہے کیا ہے؟ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ارحاق کے معنی ہے انسان پر بھاری چیز لاد دینا, کہ چڑھائی بھی چڑھایا جائے اور ساتھ ہی اس پر کچھ زیادہ بھی ہو. سامان کے ساتھ چڑھائی نہیں چڑھتی نا, چڑھا نہیں جاتا, تو ایسا چڑھایا جائے گا اس کو. اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّر, اس نے غور و فکر کیا, وقدر اور ناپ تول کے جو ہے ایک رائے دی. تو قدر جو ہے پھر اس کے ایک معنی کیا ہیں کہ بعض لوگ پھر اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے ٹھہرائی, جیسے ایک رائے ٹھہرا دی نا نپی تلی, تقدیر بھی نپی تلی ہے نا. اور قدرہ کا پھر ایک معنی کیا بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک رائے قائم کی. تو اس کی جو رائے تھی کیسی تھی کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر, اس نے پھر سرداروں کے سارے مشورے سن کر کسی بھی بات کو نہ مانا, کہا کہ بلکہ میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. یہ وہ والی بات ہے جو اس نے کہا کہ ذرا سوچنے دو, خوب سوچا, پھر اس نے تیوری چڑھائی. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بہت زیادہ جب سوچ بچار میں ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے کہ سوچتا ہے بہت اچھی بات لاؤں, پھر اس کو ارد گرد کی ہوش بھی نہیں ہوتی. فقتل کیف قدر, اسے ہلاکت ہو کیسا سوچا, کیسی رائے قائم کی. ثم قتل کیف قدر, پھر تباہ ہو جائے, مارا جائے, کیف قدر, کس طرح اندازہ کیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بدعائیہ کلمے کہے ہیں, ہلاک ہو, مارا جائے, کیسی شدید اور سخت بات جو ہے وہ اس نے سوچی ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے, اور دوسری طرف جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بھی خوب سوچ سمجھ کر جو ہے قرآن کا اور رسول اللہ کا جو توڑ اہل مکہ باقی سرداروں کو دیا تھا, تو اسی لیے جیسے اس نے جو ہے جو پہلے ساری باتوں کو رد کیا, پھر اس نے جو ہے کیا کیا کہ انکار کیا, پھر فکرا, پھر قدر, کیفا قدر, ثم قتل کیفا قدر, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت پلانڈ اس کی جو تھی یہ پلاننگ تھی, بہت پروپیگنڈا, بہت غور و فکر. ثم نظر, پھر اس نے دیکھا کہ پھر اس نے سوچا کہ رسول اللہ اور قرآن کا رد کیسے کیا جائے. ثم عبس و بصر, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک ہے عبسا کا اور دوسرا ہے کس کا, بصر کا. اچھا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے جو ہیں تیوری چڑھانے کے لیے قرآن میں تین لفظ آئے ہیں, پہلا درجہ ہے عبسا کا, دوسرا ہے بصر. تو یعنی پہلا درجہ ہے عبسا کا, دوسرا کلہا کا, آخری بصر ہے, آخری بصر ہے. تو پہلا اور آخری آیا تو دوسرا بھی بیچ میں آ گیا نا. پھر اگر کسی کے اندر پہلی چیز پائی جائے اور آخری چیز پائی جائے تو بیچ کی کہاں جائے گی؟ بیچ بھی آ جائے گی. پہلا ہے عبسا. عبسا کے معنی ہوتے ہیں کہ چیں بچیں ہونا, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں سلوٹ پڑ جانا, انسان سوچے اور پیشانی میں سلوٹیں پڑ جائے, عبسا وتولى ان جاءه الاعمى. اور دوسرا درجہ ہے کلہا, یہ عبسا کا اگلا درجہ ہے, کاف لام ہا, چہرے پر سلوٹیں پڑ جائے. پہلے کہاں سلوٹیں پڑی تھی؟ صرف پیشانی پر. जब कलह हो तो चेहरा ही बिगड़ जाए। बास कहते हैं होंठों को इस तरह ऊपर नीचे करना कि दांत नजर आने लगे, चेहरा बदनुमा हो जाए, तो उस वक्त भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब कुरान ने यहां पर पहला दर्जा इस्तेमाल किया और आखिरी दूसरा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि दूसरा भी पाया जाता है क्योंकि आखिरी दर्जा आया ना, आखिरी है बसारा, और ये अबासा का आखिरी दर्जा है जब त्योरी चढ़ाने का अमल इंतहा को पहुंच जाए, तो उस वक्त ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें माथे पे भी इसकी त्योरियां, चेहरे पे भी, हत्ता के इसका हाल ये था कि इसने पूरा मुंह बसोर लिया और जो है जब चेहरे की सिलवटें जो हैं पूरे चेहरे पर फैल जाएं तो उसका असर जिस्म पर भी तो फिर होता है ना, तो ये था कि तुर शुरू होकर मुंह बना लिया। इसका फिर मुफस्सरीन ने ये तर्जमा किया है कि इसने जो है ये तुर शुरू हुआ और इसने मुंह बना लिया। फिर फरमाया सुम अदबर वस्तकबर, फिर पीछे हट गया, दुबर पीठ को कहते हैं ना, अदबरा पीठ फेरी, पीठ फेर कर चला गया, वस्तकबर और गुरूर किया, तो गोया के अब जो है ईमान नहीं लाया, हक का इनकार किया, रसूल का, कुरान का, और उसके साथ साथ इसने अपने आप को बड़ा समझा। फकाला, और कहने लगा इन हाजा, ये है क्या चीज, कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का तोड़ करना चाह रहे ना, तो और वो क्या पेश कर रहे थे, कुरान, कुरान को कहने लगा इन हाजा, ये है, इल्ला नहीं मगर सेहरुन जादू, यू सर जो नकल किया जाता है, यू सर जो है इसके क्या मानी होते हैं, जैसे किसी चीज का एक हाँ असर और निशान के लिए भी आता है, कदमों के निशान के लिए भी आता है ना, तो होता क्या है कि एक के कदम के निशान हो तो दूसरा भी उस पर जो है वो चलता चला जाता है। तो अब इसने हाजरीन जो उसके पास हो, अहले मक्का के सरदार इसके घर मौजूद थे, मशवरे हो रहे हैं, अब सारों की बातें इसने सुनी, सबको रद्द किया कि नहीं ये भी नहीं कहना, ये भी नहीं कहना, मुंह भी बनाया, गौर भी किया, चेहरे से कराहत नजर आ रही है और तेरियां इसके चेहरे पर पड़ी हुई हैं, सारों की बातों को इसने जो है वो क्या समझा, काबले एतराज समझा, काबले एराज समझा, और अपनी गर्दन फेरते हुए इजारे नफरत के साथ कहने लगा कि बस ये है एक जादू, यू सर दूसरों से नकल होता आ रहा है, किसी से ये सीख आए हैं और वहां से नकल करके लाए हैं, और दावा यह है कि ये अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है। तो ये मानी है इसके कि ये जो कुरान है ये क्या है, सेहरु यू सर, जादू जो के ये मजारे मजहूल है, ये जादू है जो के ऐसे ही नकल किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, नहीं ये मगर कलाम है बशर का। और आप देख लीजिए कि अब और वो क्या कहता है कि ये तो बस एक आदमी का कलाम है, कि दूसरों से ये सुनकर आते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक ये आदमी का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। कौन कह रहा है, वलीद बिन मुगीरा। तो गोया के ये जो है वो अल्लाह का इनकार कर रहा है और फिर कुरान का इनकार कर रहा है। तो उसने ये बात सारी कही कि इंसानी कौल के सिवा ये कुछ भी नहीं है, और इस तरह उसने जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर नाजिल होने वाली जो किताब थी इसका इनकार किया। अब इसके बाद आप देखिए कि एक तरफ जो है ये कहना कि ये तो एक इंसानी कलाम है, तो उसका ये कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात पेश कर रहे हैं वो क्या है कि ये अपना ही इनका कलाम है या किसी इंसान का कलाम है जिसे ये सीख कर आ रहे हैं, और इसलिए फिर हम इन पर जो है वो ईमान नहीं लाएंगे। अब आयत नंबर आप देखिए कि 26 जो है इसमें फिर क्या है, सउसली ही सकर, मैं इसको झोंक दूंगा जहन्नुम में, किसको, वलीद बिन मुगीरा को और हर ऐसे शख्स को जो के इनकार करेगा, मैं उसको डाल दूंगा सकर जहन्नुम में। اور سقر جو ہے یہ جہنم کا نام ہے، اور جلتی ہوئی آگ کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا.